आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह वो बेसिकली अपने आप को किस तरीके से हम कुरान मजीद के लिए रिसेप्टिव बना सकते हैं, इस हवाले से हम इंशाल्लाह कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ चीज़ों को जिक्र करेंगे। देखिए कुरान मजीद जो है अल्लाह की किताब, इसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो असर है वो सिर्फ रूहानी या स्पिरिचुअल नहीं है बल्कि उसका असर फिजिकल भी होता है। हमारे यहाँ आम तौर पे कुरान मजीद को रूहानी या स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए पढ़ा जाता है और हमारी एक्सपेक्टेशंस कुरान मजीद से यही हैं कि ये हमें स्पिरिचुअली इंपैक्ट करेगा, स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी कुरान मजीद जहां पे जिस तरह इंसान को स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंस करता है उसका एक स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से कुरान मजीद का एक फिजिकल इन्फ्लुएंस और फिजिकल इम्पैक्ट भी, एंड दे गो हैंड इन हैंड, ये दोनों चीजें बराबर साथ साथ चलती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुरान के हवाले से मल्टीपल टाइम्स इस बात को जिक्र किया है, जैसा कि सूरतुल हशर मशहूर आयत आप लोगों ने सुनी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लो अनज़लना हादल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह, कि अगर हम कुरान मजीद को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखते कि वो पहाड़ अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से गिर के धमाके के साथ बिल्कुल रिजा रिजा हो जाता। कुरान मजीद अगर हम पहाड़ पर नाजिल कर देते, यानी कुरान मजीद का एक फिजिकल इम्पैक्ट है ना, स्पिरिचुअल से ज्यादा बढ़कर फिजिकल इम्पैक्ट भी। और आपको पता है कि पहाड़ अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक है, पहाड़ कोई छोटी या फिर आप समझ ले कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल की कोई मखलूक नहीं जिसे हम कहते हैं कि शायद भूख से भी हिल जाएगा, नहीं। यानी इस जमीन को जो करार दिया है अल्लाह ने वो भी पहाड़ के जरिए दिया ना, अल्लाह ने पहाड़ों को पेग्स की तरह जमीन के अंदर गाड़ दिया ताकि वो जमीन हिले ना, या हमें एटलीस्ट महसूस ना हो उसका हिलना। इतनी बड़ी मखलूक है लेकिन वो इतनी अल्लाह के सामने और कुरान मजीद के सामने इतनी वल्नरेबल है कि अगर उसका नुजूल उसके ऊपर हो जाए तो वो कभी भी उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने फिलोमिनॉन जिक्र किया। इसी तरीके से एक और आयत है सूरह रअद की, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्न कुरआनन सुय्यिरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्ज़ु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीअ, अगर कुरान मजीद के जरिए पहाड़ों को चलाया जाए, जमीन को फाड़ दिया जाए और मुर्दों को जिंदा कर दिया जाए तो कुरान ये कर सकता है। अब ये तीन बहुत बड़े काम है ना, पहाड़ों को चला देना, पहाड़ों को अपनी जगहों से हिला देना, फिर जमीन को फाड़ देना और फिर मुर्दों को उससे जिंदा कर देना, ये तीनों चीज अल्लाह कहते हैं कुरान मजीद कर सकता है। स्पिरिचुअल इंफ्लुएंस है, इंपैक्ट है उसका। तो कुरान मजीद में मल्टीपल टाइम्स अल्लाह ताला ने इसके इस इंपैक्ट का, इसके इस इंफ्लुएंस का जिक्र किया मल्टीपल टाइम्स के कुरान इतनी इंपैक्टफुल, इतनी पावरफुल किताब है अल्लाह ताला। लेकिन सवाल जो आज हमने एड्रेस करना है इस टॉपिक में वो ये है कि जब कुरान के अंदर इतनी ताकत, इतना इंपैक्टफुल उसकी नेचर है तो क्या कुरान मजीद मेरे दिल पर भी कोई असर करता है कि नहीं करता, क्या मेरा दिल उसके लिए रिसेप्टिव है कि नहीं है, क्या मेरा दिल भी जिस तरह पहाड़ हिल सकता है मेरा दिल भी कुछ हिलता है कि नहीं हिलता, उसमें भी कोई कपकपी आती है कि नहीं आती, उसके अंदर भी कुछ घबराहट, कुछ बेचैनी पैदा होती है कि नहीं होती है, फिर वो उसके लिए बस ऐसा ही है कि जैसे कि आप एक गूंगे या बहरे शख्स के सामने, आप बहरे शख्स के सामने आप कुछ बोलते जाए उसको कुछ सुनाई नहीं दे। ये सवाल है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर खास तौर पे अहले किताब का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो आपने वाकया सुना हुआ है गाय का, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهي كالحجارة، کہ اس کے بعد تمہارے دل اس طرح سخت ہوگی جیسے کہ پتھر ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، او اشد قسوہ، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے. کیوں؟ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ کچھ ایسے پتھر ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے اللہ کے خوف سے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ذرات بن جاتے ہیں. یعنی کچھ ایسے ہیں جن میں سے پانی نکل آتا، پتھروں سے پانی نکل آتا، کچھ ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور کچھ گر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو اے انسان، تیرے دل پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، تو تیرا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسی بات، کیوں ایسی بات ہے کہ میرے دل پر قرآن جیسی کتاب اثر نہیں کرتی. ہم نے پچھلے سیشن کے اندر بھی رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، اور خاص طور پہ اس بات پہ ذکر کیا تھا کہ تبدیلی آنی چاہیے نا، کوئی ڈفرنس محسوس ہونا چاہیے کہ میری پوسٹ اور پری رمضان کی جو زندگی تھی اس میں کیا ڈفرنس آتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس رمضان میں قرآن بھی بہت پڑھا، سنا بھی بہت، کئی نے تو دورات کیے، پورے پورے دورہ ہوتا ہے نا، دورات بھی کیے. کسی نے کہا کہ میں نے ترجمے کے ساتھ نکالا، کسی نے کہا میں نے چار دفعہ پڑھا، پانچ دفعہ پڑھا، تراوی میں بھی سنا. وہ بار بار قرآن مجید آپ کے اوپر ہیمر تو کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے کانوں کے اندر اللہ کے الفاظ بار بار آ رہے ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کوئی ایسی شیلڈ موجود ہے، کوئی ایسا امپیڈیمنٹ موجود ہے جو اس سب چیزوں کو ریزسٹ کر رہا ہے بڑے اسٹرانگلی، اور وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ ایک پہاڑ کو ہلا دینے والی چیز کو بھی ریزسٹ کر سکتا ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں. ذرا غور کریں اس بات پہ. تو کیوں ہم قرآن مجید کے لیے ریسپٹیو نہیں، کیوں قرآن مجید ہم پہ اثر نہیں کرتا میرے دل کے اوپر؟ ہونا یہ چاہیے کہ میں قرآن کو سنوں، میں نماز پڑھنے جاؤں نا، مثال کے طور پہ نماز میں قرآن کو میں نے سنا، ان آیات کو جب میں نے انٹرنلائز کیا، اس کے بعد جب میں باہر گیا تو ایک بندے کو محسوس ہو گیا، آس پاس کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بندہ ابھی نماز پڑھ کے آیا، فرق پتا چل گیا، فرق پتا چل گیا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میں دھوکہ دے رہا تھا، ایک دھوکے کی میں ٹرانزیکشن کر رہا تھا، اللہ اکبر ہوئی، میں نے کہا ایک منٹ یار میں نماز پڑھاؤں، نماز پڑھ کے واپس آیا، اسی ٹرانزیکشن کو میں نے کنکلوڈ کر دیا آ کے. جھوٹ بھی، دھوکا، سب کچھ ویسے کا ویسا، فرق کوئی نہیں پڑ رہا. کیوں نہیں فرق پڑ رہا؟ کہیں تمہارے دل کیا، میرے دل کیا قرآن مجید سے زیادہ سخت، یہ پتھر سے زیادہ تو نہیں سخت ہوگے، پہاڑوں سے زیادہ سخت تو نہیں ہوگے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، قرآن مجید نصیحت اس کے لیے ہے جس کے پاس دل ہے. یعنی نصیحت کا اثر قرآن کا، یا قرآن مجید کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے جس کے پاس دل ہے. سوال یہ کہ دل تو ساروں کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے، دل کے بغیر زندہ تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا نا. مراد کیا؟ یعنی زندہ دل ہے، نصیحت اس پر اثر کرے گی جس کا دل زندہ ہے. اور اللہ معاف کرے جس کا دل مردہ ہو گیا، تو معذرت کے ساتھ پھر وہ ریسپٹیو نہیں ہے قرآن، پھر قرآن مجید اس پر اثر نہیں کرے. نیچرلی مثال کے طور پہ، عام طور پہ میں مثال دیا جاتا کرتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی چیز یہاں پہ کوئی سانپ ہو گیا، ایسا نہ ہو، ایسی چیز چلے مثال دے دیتے، پڑی ہوئی ہو، آپ نے اس کو مارا اچھی طرح، مارنے کے بعد اب اس کی باڈی وہاں پہ پڑی ہے، اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک سٹک اٹھائیں گے اور کیا کریں گے؟ اس کو جا کے ٹچ کریں گے. اگر تو وہ ہل گئی تو کیا مطلب، اور اگر وہ نہ ہلی، اگر اس نے رسپانس نہ دیا، تو اس کا مطلب ہے مردہ. یہی ایک لٹمس ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں اپنے دل کے ساتھ. آپ نے قرآن مجید کو اپنے دل پہ پریزنٹ کرنا ہے، اگر تو رسپانس مل گیا تو اس کا مطلب ہے دل زندہ ہے، اور اگر رسپانس نہ ملا تو معذرت کے ساتھ پھر معاملہ خطرناک. اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن وہ ہیں, اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل ڈر جاتے ہیں. خوف کب کبھی تاری ہوتی ہے, دم اثر ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے, فوراً اثر ہوتا ہے. اثر ہونا چاہیے, آپ کا دل رسپانس کرے. یہ اصل میں رسپانس جب تک نہیں ہے, جب تک وہ رسپونڈ نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کوئی نہیں. تو میں آج کے سیشن میں انشاءاللہ مختصر سے, آج تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا, معذرت آنے جانے میں, تو میں مختصر سے وقت میں آج کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن چیزوں سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے, مردہ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے اگینسٹ کچھ ایسے کام جن کے کرنے کے بعد ہم اپنے دل کو دوبارہ ریسپونسو بنا سکتے ہیں, ریسپٹیو بنا سکتے ہیں قرآن کے حوالے سے. تو اس چیزوں کا میں آپ کے سامنے کچھ ذکر کروں گا. تو پہلی چیز جس سے ہمارے دل سخت ہوتے ہیں, یا جس سے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں, جس سے نصیحت قبول نہیں کرتے, قرآن جب اثر نہیں کرتا, وہ کیا ایسی چیز ہے جس سے یہ معاملہ ہوتا ہے؟ پہلی چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے کثرت سے گناہ کرنا. کثرت الذنوب. رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیاۃ القلوب وخیر لنفسك عصیانها. عبداللہ بن مبارک کے شعر, بڑے مشہور شعر آپ نے سنے ہوں گے. تو سب سے پہلی چیز جو دلوں کو مار دینے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نقطة سوداء, کہ جب بھی ایک بندہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس کے دل پر ایک بلیک اسپاٹ لگ جاتا ہے, ایک داغ لگ جاتا ہے. فإن تاب واستغفر. اچھا اسپاٹ لگ گیا تو جس طریقے سے انسان کے ہاتھ پہ کسی جگہ گندگی لگ گئی, تو فوراً آپ نے کیا کیا؟ پریشانی میں, اضطراب میں آ کے, ندامت میں آ کے, شرمندگی کے ساتھ آپ نے توبہ کر لی, استغفار کر لیا, دل صاف ہو گیا. وَإِنْ عَادَ. لیکن اگر آپ نے نہ کیا, وہ گناہ دوبارہ کر لیا, تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سیاہی بڑھ جائے گی. حَتَّى يَعْلُوَ عَلَى قَلْبِهِ, یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل کو ڈھانپ لے گی سیاہی. اور آپ نے فرمایا کہ پھر یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا اللہ نے ران کہہ کر, کلا بل رانا علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کی برائی کی وجہ سے, برے اعمال کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگا دیا, دل پہ زنگ لگ گیا, یہ دل مردہ ہو گیا. جب وہ سیاہی نے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, کور کر لیا, یہ ہے اصل میں دلوں کا مردہ ہونا. اچھا اب یہ دل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اصل میں مطلب سوال یہ پیدا ہوا نا کہ جی دل پہ تو ہو گیا, اب اس سے کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ دل کے اندر جو بنیادی ایمانی کیریکٹرسٹک تھی, یا جو اس کا, جو اس کی پراپرٹی تھی اس دل کے اندر ایمان سے متعلق, فیتھ سے متعلق, کنوکشن سے متعلق, اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. اور وہ کیا ہے؟ وہ کسی اور حدیث میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل اس طریقے سے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں کو سپنج کی طرح قبول کرتا رہتا ہے, قبول کرتا رہتا ہے, اور اس پہ زنگ لگ جاتا ہے یا مہر لگ جاتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر معاملہ یہ, نتیجہ یہ ہوتا ہے, کانسیکوینس یہ ہوتا ہے, آپ نے فرمایا کہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. اگر میں اس کو پیرافریز کروں آسان الفاظ میں, تو میں یہ کہوں گا کہ پھر انسان کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی, یہ پھر ایک نتیجہ ہوتا ہے. اچھائی اچھائی نہیں لگتی, برائی برائی نہیں لگتی, اس کو ذرا اگر میں الیبوریٹ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اچھائی کرنے کے بعد لذت نہیں ملتی, خوشی نہیں ہوتی, اور برائی کرنے کے بعد گلٹ اور ندامت نہیں ہوتی, یہ ہے اصل مطلب. یعنی ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن اس کا دل میں جیسے ہی کوئی نیکی کا کام کرے فوراً کیا ہونا چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے, کیونکہ وہی نیکی انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اگلے کام کرنے. اور اگر بالفرض اللہ نہ کرے برائی ہو گئی, کوئی غلط کام ہو گیا, کوئی برا کام ہو گیا, تو پھر ندامت ہونی چاہیے، پھر گلٹ ہونا چاہیے. وہ دل جو بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، انفارچونیٹلی اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ یہ فیلنگ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، وہ انسینسیٹیو ہو جاتا ہے. آسان الفاظ میں آپ یہ کہتے ہیں انسینسیٹیو ہو جاتا ہے، اس کے اندر سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی. نیکی کام کرتا ہے تو وہ کرے گا بھی تو خوشی نہیں ہوتی، یعنی وہ نیکی اس لیے کرے گا دکھانے کے لیے، ایک خانہ پوری کرنے کے لیے، فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے. بھائی قربانی اس لیے کرنی ہے کیونکہ سارے لوگ کریں تو میں بھی کر لیتا ہوں، مجبوری ہے، نہ چاہتے ہوئے کر رہا ہے. خوشی نہیں ہو رہی، دل موٹیویٹڈ نہیں ہے، اور برائی کرتا جا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ندامت نہیں ہو رہی، احساس نہیں ہو رہا، شرمندگی نہیں ہو رہی. تو یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ ایک سائن ہے اس بات کی، یہ انڈیکیشن ہے اس بات کی کہ دل مردہ ہو چکا ہے، یا دل بہت بری حالت میں پہنچ چکا ہے. اللہ معاف کرے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے اب آپریشن کی ضرورت ہے، سخت امیڈیٹ ٹریٹمنٹ چاہیے اس کو، ایمرجنسی میں اس کو لے کے جانا پڑے گا اب ہمیں. یہ بیسکلی ریکوائرمنٹ ہے اس کی. انسان جب کثرت سے گناہ کرتا ہے نا، تو انسان یہ دیکھیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ جو گناہ کے بارے میں سینسیٹیوٹی ہے نا، یہ بہت بڑی بڑی ویلیبل چیز ہے ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے. یہ جو گلٹ اور ندامت ہے، یہ بہت ویلیبل چیز ہے. یہ فطرت سے انسان، ایک پاکیزہ فطرت رکھنے والا شخص کیا ہے، ہمیشہ اس کو یہ چیز پریشان کرے گی کہ میں نے کیا کیا. اور کئی دفعہ یہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یہ انسان کے لیے گائیڈ بن جاتی ہے. اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ جو چیز جس کو ہم سکس سینس کہتے ہیں نا، انسان کا ضمیر ہوتا ہے، وہ انسان کو کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز، اگرچہ انسان کی لاجک وہاں پہ فیل ہو چکی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذنب ما حاک فی صدرک، ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ گناہ، یہ غلط ہے. جو انسان کے دل کو پنچ کرتی ہے نا چیز اندر سے، جو اس کا کانشینس، ناٹ کانشیس، کانشینس، ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب انسان کو اندر سے کچوکا لگاتی ہے، پنچ کرتی ہے، سٹیپ کرتی ہے، موو کرتی ہے، سٹر کرتی ہے، تب انسان نہیں یہ غلط ہے، انسان کر رہا ہوتا ہے، لاجک ہوتی ہے، دھوکہ یعنی سوری جسٹیفیکیشن ہوتا ہے، ایکسکیوز ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے نہیں تو غلط کر رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا استفتی قلبک، مجھ سے کئی دفعہ کوئی لوگ آرگیو کر رہے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ، میں کہتا ہوں یار اپنے دل سے فتویٰ لے لے، تو مجھ سے لینے نہیں آیا تو اپنے دل سے فتویٰ لے، تو بتا تیرا دل کیا کہتا ہے. انسان اپنے آپ کو دھوکہ تو دے سکتا ہے، مجھے تو دے دے گا، لیکن دل کو کیسے دھوکہ دے گا بھائی؟ یہ بڑی ویلیوبل چیز ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کثرت سے گناہ کر کر کے یہ چیز پھر انسینسیٹیو ہو جاتی ہے، پھر انسان کو صرف برائی پسند آتی ہے، سمجھ ہی وہ آتی ہے، وہی چیز انسان کے دماغ میں بیٹھتی ہے جو واقعی اللہ معاف کرے بری ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو سیریل کلرز، میں عام طور پر مثال دیتا ہوں، بڑے بڑے سیریل کلرز ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کے بارے میں سوچیں، یعنی اتنے زیادہ قتل کیسے کر لیتے ہیں؟ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ جو سو سو قتل کیے ہیں، کیسے قتل کر لیتے ہیں؟ وہ دوسری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گولی مار دیتے ہیں، اگلے کی جان لے لیتے ہیں. کیا اس کے دل میں وہ ایمپتھی نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں وہ سمپتھی نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں وہ کانشینس نہیں ہے؟ نہیں، سب کچھ ہے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ کر کر کے، گناہ کر کر کے دل انسینسیٹیو ہو گیا، ڈیسینسٹائزڈ ہو گیا. اسے کانسیپٹ آف ڈیسینسٹائزیشن کہتے ہیں، جیسے سائیکالوجی کے اندر یوز ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز سے بہت زیادہ کنسسٹنٹ آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں سینسیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ ہال میں آتے ہیں، بہت خوبصورت، بہت اچھی خوشبو ہے، کچھ دیر بعد خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے. اب کیا مطلب، خوشبو تو چلی تو نہیں نا گئی، ہوا یہ کہ آپ اس کے بارے میں انسینسیٹیو ہو گئی، آپ کی باڈی نے اس کو اڈیپٹ کر لیا. تو یہ جو کنسسٹنٹ ایکسپوجر ہے گناہ کا، یہ انسان کو انسینسیٹیو کرتا. اسی لیے ہمارے دین کے اندر گناہ کو چھپانے کا حکم، ایسے ہی ہے نا، دین میں گناہ کو چھپانے کا حکم کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ گناہ جب بہت زیادہ انسان ایکسپوز ہوتا ہے، تو انسان اس کے بارے میں انسینسیٹیو ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، پوری امت کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے مجاہرین کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرین کون ہے؟ آپ نے کہا مجاہرین وہ ہے جو رات کو گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، صبح اٹھ کے فخر سے لوگوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ گناہ کیا، اللہ نے ان کا پردہ رکھا، اللہ نے ان کے گناہ کو چھپا دیا، اللہ کا احسان تھا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا. بڑے اعلان، بڑے فخر سے کہہ دیا جی ये काम क्या हुआ? दोस्त कहते हैं तेरे भाई ने रात को ये किया, भाई हमारे यहाँ नौजवान लड़के करते हैं, गालिबन लड़कियां भी यही करती होंगी, कोई फर्क तो नहीं है। मॉरल डिग्रेडेशन के इश्यूज दोनों तरफ है, अल्लाह माफ करे। तो क्यों अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे? उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि तौबा के लिए चार बड़ी कंडीशन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी जिक्र की थी, उनमें से पहली कंडीशन निदामत है, शर्मिंदगी है। एक बंदे को अगर शर्मिंदगी और एहसास नहीं है ना इस बात का, मुंह से जितना मर्जी कहता रहे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बड़ा शर्मिंदा, मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ नहीं कर। दिल की कैफियत सबसे पहले होनी चाहिए भाई, वो पहली कंडीशन। तो ऐसा बंदा जो बड़े फखर से कह रहा है मैंने ये गुनाह किया है, उसके दिल में निदामत कहां से आ गई? बेसिक एलिमेंट, बेसिक कंडीशन नहीं वो पूरा कर रहा। और जब तक ये कंडीशन मौजूद है, जब तक ये सेंसिटिविटी मौजूद है, देर इज ए रूम फॉर इंप्रूवमेंट। इस्लाह की उम्मीद और होप भी मौजूद है। जिस दिन ये सेंसिटिविटी खत्म हो गई, उस दिन उम्मीद भी खत्म हो गई। मेरे पास एक भाई आया, ऐसे ही जैसे आप लोगों के साथ मेरा सैटरडे सर्कल होता है, ऐसे ही एक दिन सैटरडे सर्कल था हमारा। तो सेशन के बाद एक भाई आए मेरे पास और आके मेरे हाथ पकड़ के रोना शुरू हो गए। बहुत रोए, इतना रोए कि बकायदा सिस्कियां निकलना शुरू हो गई, बोला नहीं जा रहा था उनसे। तो मैंने उनको थोड़ा टाइम दिया, मैंने कहा थोड़ा रिलैक्स होंगे तो फिर आपसे सवाल पूछे, कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुगीरा भाई मुझसे ना एक ऐसा गुनाह हो रहा है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, बड़ी कोशिश की है, हर मेहनत कर ली है मैंने, हर कोशिश कर ली है, मैं उससे ओवरकम नहीं कर पा रहा, मुझे कोई हल बता दीजिए। तो मैंने कहा मुझसे एक वादा कर लो। उसने कहा कि आप मुझसे यह वादा लेंगे कि वो गुनाह नहीं करते? मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं लूंगा। क्योंकि उसने कहा कि अगर आप मुझसे वो वादा लेंगे तो मैं तो आपके पास रो इसलिए रहा हूं, आपके पास आया इसलिए, क्योंकि मुझसे मैं बड़े वादे कर चुका हूं अपने आप से, नहीं पूरा कर सकता, हर कोशिश कर ली है मैं, उस गुनाह को नहीं छोड़ सका। तो अब मैं आपके सामने कोई और चीज बताएं, ये वाली बात मुझे बताइएगा। मैंने उसे कहा मेरा आपसे सिर्फ ये वादा है, मैं चाहता हूं आप मुझसे सिर्फ ये वादा लें, सॉरी आप मेरे सामने ये वादा करें कि ये जो एहसास शर्मिंदगी या निदामत आपके सामने अभी है ना, ये आपने कभी खत्म नहीं होगा। ये जो आपको रोना आ रहा है ना, ये जो एहसास है, ये सेंसिटिविटी, ये आपने खत्म नहीं होगा, इसको बस जिंदा रखें, बस दैट्स इट। और कोशिश करते हैं, जब तक ये मौजूद है, जब तक ये सेंसिटिविटी मौजूद है, उम्मीद मौजूद है। लेकिन जिस दिन ये सेंसिटिविटी खत्म होगी ना, उस दिन क्या होगा? फिर अब क्या हो गया, अब आप मायूस हो गए, शैतान जीत गए। असल में ये जंग है शैतान की और आपके दरमियान। जैसे मैं आमतौर पे कहा करता हूं कि शैतान हमारे बारे में मायूस नहीं होता, हम अपने बारे में जल्दी मायूस हो जाते हैं। शैतान को पता कि इससे मैंने ये तौबा की है, इसने, मैं इसे दोबारा गुनाह करवा लूंगा, कोई मसला नहीं, वो ना उम्मीद नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फौरन ना उम्मीद हो जाते हैं, जब हमसे गुनाह हो जाता है हम मायूस हो जाते हैं, यार ये मुझसे नहीं छूटा जाएगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा इसको, ऐसी बात नहीं। तो ये जो उम्मीद है, ये जो एक रेजिस्टेंस है ना, ये जारी करना बहुत जरूरी है। ये रेजिस्टेंस कंसेप्ट और ये लाइफ लॉन्ग बैटल्स हैं, सीधी सी बात है। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं आपको पूरी जिंदगी उनसे लड़ना पड़ता है, ऐसे होते हैं। हाँ, अल्लाह आपकी मदद करता है, अल्लाह आपके लिए मुश्किल बना देता है, आपको कंट्रोल दे देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 100% बाजू का छोड़ दें, नहीं छोड़ते। लाइफ लॉन्ग बैटल्स होती हैं, लोगों को लड़नी पड़ती हैं, और यही दुनिया है भाई। अब आप इसमें एक्सपेक्ट करें कि मैं दुआ करूं और सब कुछ जीरो हो जाए, तो फिर आप दुनिया में जन्नत, आप तो फरिश्ते बन जाएंगे भाई, आप तो फरिश्ते बन जाएंगे ना। फरिश्ते बनाने के लिए तो अल्लाह ने नहीं आपको भेजा। तो सेंसिटिविटी जो है उसको जिंदा करना बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंट एक्सपोजर ऑफ सेंस क्या करता है, वो अल्लाह माफ करे, वो हमें डिसेंसिटाइज कर देता है। हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे मुआशरे के अंदर ये मैं ईरान होता हूँ, अल्लाह माफ करे, ये आज से कोई 5-10 साल पहले भाई, मैं भी को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, मुझे पता इतनी गंदगी नहीं थी जो आज है। बाहर के मुल्कों में भी रहा हूँ, को एजुकेशन में हमेशा पढ़ा है, और ओ लेवल से लेवल सारा किया है, हमारी क्लास में भी लड़कियाँ होती थी। यूनिवर्सिटी में आज जो अल्लाह माफ करे यूनिवर्सिटी में अंदर होता, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, मतलब मुझे शर्म आती है, मैं क्या देखता हूँ, सुभान अल्लाह। यानी आपको पता है कि आज से कुछ सालों पहले आप चले जाएं रेस्टोरेंट्स के अंदर, लड़के लड़कियां आपस में बैठे, इशारों को पता है वो कौन है, ठीक है ना। वो आपको, वो कहते हैं ना मियां बीवी, मियां बीवी के चाल ढाल से पता चल जाता है मियां बीवी, اور جانو اور جانی کی چال جان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے یہ وہ ہے کہ نہیں, پتہ چل جاتا ہے یار. اب ساروں کو پتا ہے لیکن شرمندگی نہیں ہے وہاں پہ. اچھا کسی کو, ساروں کو پتا, آس پاس کے لوگوں کو پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے. آج سے کوئی 6-7 سال پہلے یہ نہیں ہو سکتا, بڑا مشکل تھا. یعنی ایک خوف ہوتا تھا, ایک ندامت اور ایک شرمندگی ہوتی تھی جو ختم ہو گئی. کیونکہ مسئلہ یہ کہ یہ کنسسٹنٹلی اتنا زیادہ ہم ایکسپوز ہو گئے اس چیز سے کہ جو حساسیت اور سینسٹیوٹی رہنی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی. وہ جیسے کہ الیگزینڈر پوپ کہتا ہے نا, وی فرسٹ انجور دین وی پٹی اینڈ دین وی امبریس. یہ تین فیزز ہوتے ہیں, پہلے ہم انجور کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار افسوس کرتے ہیں, اور تیسری بات کیا ہوتا ہے, ہم امبریس کر لیتے ہیں. یہی تین اسٹیپس کا پروسیس ہے اللہ معاف. اب ڈی سینسٹائزیشن کو ری سینسٹائز کس طرح کرنا ہے, استغفار اور توبہ. سولوشن یہ بھائی, سب سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں, اور جب زنگ لگ جائے تو آپ کو اچھی خاصی کھرچتے ہوئے محنت کرنی پڑتی ہے, تو اتنی ہی کھرچیں اپنے دل کو, اتنی ہی محنت سے روئیں. شروع شروع میں رونا نہیں آئے گا, زبردستی رونا پڑے گا. من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی, من استطاع منکم ان یبکی فلیبکی ومن لم یستطع فلیتباک. شروع شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو رونا نہ آئے, لیکن اس وقت کیا منہ بنا لیں, ایسی کوئی بات نہیں. سنتھیٹک ہیپینس کا کسی کو پتا ہے؟ سنتھیٹک ہیپینس نہیں, چلے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ہیپینس کا ایک تھیوری ہے ہیپینس کے بارے میں, جس طریقے سے ہیپینس اور اس طریقے سے غم, یہ دونوں چیزیں, یہ چیز کریٹ کی جا سکتی ہے, یہ کریٹ کی جا سکتی ہے. یعنی خوشی جو ہے وہ کریٹ کی جا سکتی ہے, انسان کے اختیار میں ہے. اور اسی طریقے سے غم بھی کریٹ کیا جا سکتا, زبردستی بھی کریٹ کیا جا سکتا. بہرحال تو کئی دفعہ آپ کو رونا نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ کو زبردستی آپ اپنے آپ کو رلا سکتے ہیں, اور رلانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. شروع شروع میں آپ کو اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا. تو استغفار اور کثرت سے توبہ کریں, آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ وہ توبہ اور استغفار, وہ ڈٹرجنٹ جب آپ کے دل کے زنگوں کے اوپر لگے گا نا, تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اب اس کے اندر ایک حرکت اور اس کے اندر اب ایک ریسپونسو بیہیویئر آنا شروع ہو گیا. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اب وہ حرکت کرنا شروع ہو گیا, اب آپ کو رونا آنا شروع ہو گیا. اور کئی دفعہ ایسی کوئی انسان کے ساتھ واقعہ پیش, اچھا وہ اگر نہیں ہوگا نا, تو کئی دفعہ اللہ کی طرف سے ایسی مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, کہ وہ سب کچھ انسان کو سیٹ کر دیتی ہے. وہ چیز جو انسان توبہ اور استغفار سے سیکھ نہیں رہا ہوتا, وہ ایسی بڑی کلیمٹی آتی ہے, ایسا بڑا اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایسی بڑی آزمائش آتی ہے کہ انسان, یعنی جسے کہتے ہیں نا, ایک فورسفلی اللہ اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے, کھینچ کے اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسی مشکل پریشانی آئے کہ اللہ ایسی تکلیف آپ پر بھیجے, اس سے پہلے خود ہی اللہ کے پاس چلے جائیں بھائی, وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر وہاں سے نکلنا. تو پہلی چیز کیا ہوئی بھائی, گناہ, اور اس کے اگینسٹ توبہ اور استغفار. کنسسٹنٹلی توبہ, گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنا اس گناہ کو ختم کر دیتا, اور وہ ساتھ سینسٹیوٹی دوبارہ زندہ کر دیتا, برقرار رکھتا ہے. لیکن ذرا ٹائم گزرے گا نا تو پھر مشکل ہو جائے گا, پھر ٹائم لگے گا اس چیز کو. اسی لیے گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ کرنی چاہیے, لیٹ نہیں کرنا چاہیے, فوراً توبہ کرنی چاہیے. اور توبہ کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے, جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان توبہ کے بعد نیکی بھی فوراً کرے, کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. ٹھیک ہے, تو دوسری چیز کیا ہے بھائیو, دوسری چیز ہمارے اسٹوڈنٹ سے متعلق ہے, وہ یہ ہے, سوری اسٹوڈنٹ سے نہیں, نوجوانوں سے متعلق, اور وہ ہے ایکسیسو انٹرٹینمنٹ. ایکسیسو انٹرٹینمنٹ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی, شغل میلہ بہت زیادہ لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. زیادہ ہنسا نہ کرو, زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے, دل مردہ ہو جاتے ہیں. ہمارے دین کے اندر ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا, ہمارا دین بہت خوش مزاج ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وی بلیو ان ہیپی اینڈنگس, ہم وہ لوگ ہیں جو ہیپی اینڈنگس کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہم لوگ ٹریجڈیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ایک مسلمان خوش ہوتا ہے, ایک مسلمان خوش رہتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایسی ایسی ٹریجڈیز آئیں جو ہم کبھی امیجن نہیں کر سکتے, اس کے باوجود صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر آج تک میں نے کوئی مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا, اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنا مسکرانے والا چہرہ, ہمیشہ خوشی. اور ہنسنا نہیں, یہ بھی جائز ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کثرت سے ہنسنا، ہر باری میں ہنسنا، ہر بار ہنسنا، ہر بات میں بس شغل میلہ. اس کی وجہ یہ کہ آپ کا دماغ بعض اوقات اس طریقے سے وہ ریوائرڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی سیریس سے سیریس بات کے اندر بھی کیا کوئی نہ کوئی جوک نکال لیتے اور ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے یا کوئی نیکی کا کام کرنا ہے نا، دوستوں کے ساتھ نہ کریں. اعتکاف بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو وہ کہہ کے لگ رہے ہوتے ہیں، اعتکاف سے واضح آ رہی ہوتی ہیں، گپے لگ رہی ہوتی ہیں، وہ بےچارا غلطی سے کوئی ساتھ کھڑا ہوا رونا رول آ جائے اس کو آنکھوں سے آنسو آ جائے، ساتھ کہتے ہیں وہ یار تو تیرے بڑے آنسو نکل رہے تھے، بتا کیا کرتا رہا یار تو. یعنی وہ ساتھ والا جو ہے بجائے موٹیویٹ کرنے کے وہ کیا کرے گا، پہلے تو دوست کے ساتھ اس کی موجودگی کے اندر شرمندگی سے رونا نہیں آتا، یار رو گے تو کیا، یعنی رو گے تو وہ ہنسے گا میرے اوپر. تو پہلی تو بات یہ، یعنی نیگیٹو انفلوئنس ہوتا ہے نا بعض اوقات، بعض اوقات دوستوں سے کیا ہوتا ہے آپ کو. تو کثرت کے ساتھ ہنسنا اور شغل میلہ ہمیشہ بس اسی طرف ذہن لگائی رکھنا، یہ انسان کو، یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان بالکل ہنس، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہنسے نہ یا مذاق نہ کرے یا پھر اس طرح خوش نہ رہے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 24 آورز کے اندر کچھ ایسے مومنٹس ہونے چاہیے جو واقعی سیریس ہو، سنجیدگی ہونی چاہیے، ہمارا دین سنجیدگی کو پسند کر، سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے. یعنی کچھ اور عام طور پہ ایسے لمحات آئسولیٹڈ، آئسولیشن کے اندر ان لمحات کا فائدہ ہوتا ہے آپ کو. جب انسان اکیلے میں بیٹھا ہے اور اکیلے میں بیٹھ کے انسان کو کیا ہے، محاسبہ نفس کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے یار ہاں میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں، میں بہت اچھا آدمی ہوں. تو زیادہ ہنسنا، ہر وقت شغل میلہ، ہر وقت انجوائےمنٹ نہیں، یہ پسندیدہ نہیں. ہاں لگائیں آپ بالکل ماشاء اللہ یگسٹرز ہیں، کھیلیں کودیں ہنسیں، لیکن کچھ لمحات سنجیدہ ہونے چاہیے، کچھ مومنٹس ایسے ہوں جو بڑے سیریس ہوں، جس میں آپ سنجیدگی ہوں، جس میں آپ کو رونا آئے، جس میں آپ کو تھوڑا سا ڈر لگے، خوف لگے، اپنے آپ کو ایسے مومنٹس کے اندر، اپنے مومنٹس میں ایسے، یعنی اپنے آپ کو ایسے ایکسپیرینسز دیں اور اس سے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں جس سے آپ کے اندر سیریسنس آئے، ان شاء اللہ یہ فائدہ ہوگا. تو دوسری چیز یہ ہوگی. تیسری چیز کیا ہے بھائیو؟ کثرت سے موت کو یاد کرنا. اور موت کو بھول جانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اس کی سولوشن یہ ہے کہ انسان کثرت سے اپنے موت کو یاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ھذہ اللذات الموت، یعنی موت جو کثرت سے انسان کی لذتوں کو اور پلیشرز کو کھا جانے والی چیز ہے نا موت، اس کو یاد کیا کرو کثرت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو ایک دفعہ قبروں میں، قبرستان جانے سے منع کیا، لیکن اب تم جایا کرو. کیوں؟ فانها تذکر الاخرہ، کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. میں نے ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا، میں نے کہا یار میں نا اس کو ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ ایسے دل پہ کیا اثر پڑتا، دل پہ کیا اثر پڑتا. میں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ ایسے ہی میں یو ای میں تھا، شارجہ میں میری رہائش تھی، تو جمعے کا وقت تھا، جمعے کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھ کے میں نے اپنی گاڑی پکڑی اور میں نا قریب ایک قبرستان تھا بہت بڑا، میں وہاں پہ چلا گیا اکیلا اکیلا گیا. یہ یاد رکھیے گا اکیلا جانا ضروری ہے، میں نے وہی بتایا، دوستوں کے ساتھ گئے تو پھر مسئلہ ہوگا، کیونکہ میں نے ریالٹی کے اندر انفارچونیٹلی ایسے جنازے بھی دیکھے ہیں، اور ہر جنازے کے اندر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، ساتھ بیٹھ کے کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہیں، سارے افسوس کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کچھ تین چار دوست جیالے آپس میں بیٹھ کے مذاق کر رہے ہیں، شغل میلہ لگا رہے ہیں. حالانکہ وہ لمحات ایسے ہیں جس میں عبرت ہونی چاہیے، خوف آنا چاہیے، ڈر آنا چاہیے، رونا آنا چاہیے، انسان اپنی موت یاد آنی چاہیے، لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی اللہ ڈیسنسٹائز ہو گئے. میں نے قسم اچھا وہ ہوا یہ کہ میں گیا، میں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں، ایکسپیرینس کرتا ہوں آج. تو میں نے کیا کیا کہ میں وہاں پہ، اچھا میں گاڑی لے کے پہنچا تو وہاں پہ وہ بےچارا، وہ جوان کا گاڑی ان کا لاک کیا ہوئے تھے انہوں نے، وہاں پہ میں گیا تو انہوں نے کہا جی سر کدھر آپ، یہ مردے کو تو نہیں دفن کرنا آپ نے. تو میں نے کہا نہیں جی میں ویسے ہی آیا ہوں تذکیر کے لیے، اگر آپ اجازت دیں تو. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں آپ چلے. اب وہ دھوپ تھی، تپتی ہوئی دھوپ تھی، سبحان اللہ، گرمی، دوپہر کی گرمی، صحرائی گرمی، آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ کی گرمی کیا ہوتی ہے سمرز میں، اور جمعے کا دن دوپہر کا ٹائم. تو میں ایسے چل رہا ہوں پسینے سے شرابور قبروں کے درمیان، جیسے آئی واز جسٹ واکنگ تھرو دیم، سبحان اللہ، وہ جو دل کی کیفیت تھی نا، وہ جو خوف تھا، جو کپ کپاہٹ تھی، سبحان اللہ، بے چینی اور استراب ایک دم ود ان مومنٹس خوف اور ڈر سے میری بری حالت ہو گئی، اور آخرت یاد ہے کہ میں نے یہ جو یعنی 6 فٹ میں نے بھی جانا ہے اس گرمی کے اندر, میں بھی پھینکا ہوا, مجھے بھی پھینک کے چلے جائیں گے لوگ اللہ پاک سے. وہ کیفیت جو تھی نا اس نے میرے دل کو بہت نرم, ایٹ لیسٹ 1 ویک میرے اوپر اثر رہا, بہت اثر رہا. یہ موت کو یاد کرنے کے جو لمحات ہیں نا, اپنے آپ کو ایکسپوز کریں ان چیزوں سے, دل نرم ہوگا آپ کو. آپ کو دیکھے گا کہ پھر اس کے بعد جب قرآن کی آیت پڑھیں گے تو آپ کو رونا آئے گا, آپ واقعی دیکھیں گے یار میں نے کچھ کرنا ہے, یو وڈ بی موٹیویٹڈ ٹو ڈو سمتھنگ گڈ. قبرستان جایا کریں ویکلی کوئی دن, اور اکیلے جائیں, اکیلے چلے جائیں, بس ایسے ہی دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویکلی جایا کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے لوگوں کے لیے, صحابہ کے اکثر انسیڈنٹس ملتے ہیں وہ جایا کرتے تھے, دعا کرتے تھے اپنے, آپ جایا کریں وہاں جا کے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جنازوں کے اندر شریک ہوا کریں رینڈملی, اسی طریقے سے میت جو ہے اس کی تغسیل کے اندر شریک ہوا کریں, کوشش کریں سیکھیں کہ کس طریقے سے میت کو غسل دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب آپ غسل دیکھیں آپ کے سامنے وہ ڈیڈ باڈی, بہنیں بھی یہ کریں, جب آپ اپنی ڈیڈ باڈی کو اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلا رہے ہوں گے اور کس طریقے سے وہ آپ کے سامنے عاجز, اور اس موقع کے اوپر جنہوں نے تغسیل دی ہے ان کو پتا ہے کہ اس موقع پر انسان بڑا بے بس ہوتا ہے, اس کے اندر بعض اوقات آپ کو صفائی کرنی پڑتی ہے, انسان کے جسم سے ایسی ایسی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, انسان کو بڑی قباحت ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, ابھی اپنے آپ کو امیجن کریں کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا, کبھی اپنے آپ کو سوچیں اس جگہ پہ, یقین کریں انسان کا دل کانپ جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, خوف میں آتا ہے. ہمارے یہاں یار نہیں یہ چیزیں نہ دکھائیں, یہ چیزیں نہ دکھائیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز دکھا دی تو ڈر جائیں گے, جی موت سے ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی. استغفر اللہ, میں تو کہتا ہوں ایسی ڈپریشن, جی مجھے ڈپریشن ہوتی ہے, ایسی ڈپریشن تو فرض ہے بھائیو, یہ زبردستی, یہ تو ڈپریشن ہونی چاہیے, مطلب اگر آپ نے یہ ڈپریشن بھی نہیں لینی تو پھر کس چیز کی ڈپریشن لینی. وہ کثرت سے موت کو یاد کریں, جنازوں کے اندر شریک ہوں, قبرستان کے اندر جائیں, قبروں کو دیکھیں, جا کے دیکھیں کس طریقے سے خود اتریں قبرستان کے اندر, قبر کے اندر میت کو جو ہے نا وہ لحد میں لٹائیں, اس کی بے بسی دیکھیں, سبحان اللہ بڑا فرق پڑتا ہے. تیسری چیز یہ ہوگی. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ جی سوشل ویلفیئر کے کام کریں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ سوشل ویلفیئر کے کاموں کے اندر انوالو ہوتے ہیں, انگیج ہوتے ہیں نا, ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. اصل میں انسان بڑا ناشکرا ہے, ناشکرا اس طرح ہے کہ ہم لوگ نا اپنے غموں کو اس طریقے سے میگنیفائی کر دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دنیا کے اندر سب سے زیادہ مظلوم ہم ہی ہوتے ہیں, لیکن جب انسان دوسرے کی تکلیف دیکھتا ہے نا, جب دوسروں کی تکلیف دیکھتا ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس جہان میں اور بھی غم بہت ہیں عشق کے سوا. تو جب انسان دوسروں کی تکلیف دیکھتا ہے نا تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرے غم کیا, میری پریشانی کیا. انسان کہتا ہے یار دنیا کے اندر اور بھی کچھ مسائل ہیں. ہمارے پاس مختلف کلاس کے بچے آتے ہیں, او لیول زی لیول کے بچوں کے ساتھ ہم ماشاء اللہ سیشنز کرتے ہیں, تو ہم چپ کر کے اٹھا کے ان کو ہاسپٹلس میں لے جاتے ہیں, ایمرجنسی وارڈ میں لے جاتے ہیں, اولڈ ہومس میں لے جاتے ہیں, وہاں جا کے وہ سخت, یعنی وہ بچہ جس 24 گھنٹے انٹرٹینمنٹ کے اندر امرسڈ ہے, 24 گھنٹے شگل میلا, 24 گھنٹے اس کا عیاشی, دل تو سخت ہے, نہ نماز نہ قرآن نہ کچھ. اب جب وہ وہاں پہ جاتا ہے اور لوگوں کی تکلیف دیکھتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, دل نرم ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسے سخت سخت دل لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں, لڑکے بچے, تو آنکھوں سے آنسو رو رہے ہوتے ہیں, دل نرم کرتی ہیں یہ چیزیں. ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, شاید آپ کو پتا ہوگا, وائی سی کیئرس کے نام سے, جس کے اندر ہماری سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. واللہ العظیم میں بھائیوں کو بھی کہتا ہوں, اور جو ہمارے بھائی شریک ہوتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کے اندر, میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ شریک ہوتے ہیں نا اس ایکٹیویٹی کے بعد واقعی ان کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں بہت. اور میں اپنے آپ کو, میں نے بلکہ کئی دفعہ کوشش کی, وقت کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات میں نہیں جا پاتا, لیکن میں نے بلکہ پچھلے, چونکہ میں ہیڈ ہوں ریجنل یوتھ کلب کا, تو میں نے اپنے سارے بھائیوں کے بارے میں ایک دفعہ ان سے کہا کہ فرض کر دیں سارے سپیکرز کے اوپر کہ آپ نے کسی نہ کسی ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک وائی سی کی ایکٹیویٹی میں شریک ہونا ہے مجھ سمیت. نہیں آپ کے بھی تو دل سخت ہو, آپ کے بھی اچھا بول بول کے ہمارے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں قسم کے, اللہ معاف کرے. افقال علیہم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعض اوقات لمبا وقت گزر جاتا ہے نا, ریمائنڈر نہیں ملتا, تذکیر نہیں ملتا, کوئی جھنجھوڑنے والا نہیں ہوتا, انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے. تو سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول میرا دل سخت ہے, مجھے کوئی نصیحت کرے, میرا دل نرم ہو جائے. آپ نے کہا کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ, اللہ تمہارا دل کو نرم کر دیں گے. مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم کے سر پہ دل نرم ہوتا ہے, انسان کو رونا ہوتا ہے, انسان کا دل ڈرتا ہے. یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ہم جب کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے پازیٹو, لیکن یہ کنسسٹنٹ نہیں ہونی چاہیے. بار 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 ایکسپوز کریں اپنے آپ کو, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل نرم ہوگا. مزاج کے اندر سختی اور کرختگی یہ سب کچھ کم ہونا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے آپ کو بھی اللہ کا قرآن سنیں گے آپ کو رونا آئے گا, آپ کو اپنا خیال آئے گا, آپ کو لوگوں کا خیال آئے گا, امت کے غم آپ کو رلائیں گے, آپ کا دل نرم ہوگا, آپ کی زندگی کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی. اور آخری چیز جس سے انسان کو قرآن مجید جب انسان یعنی جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور قرآن اس کے اوپر اثر کرتا ہے, وہ چیز ہے قرآن مجید کو ترجمے سے اور تفسیر سے پڑھنا. قرآن مجید کی تلاوت اٹسیلف, قرآن مجید کی تلاوت اٹسیلف ایک عبادت ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے پھر بھی قرآن اثر کرتا ہے, ہمارا ایمان ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ معاف کرے تلاوت کو بلیٹیے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی تلاوت کا ہو گیا, خود پڑھتے جاتے ہو سمجھ نہیں آتی. سمجھنے کی اپنی اہمیت ہے, تلاوت کی اپنی اہمیت ہے, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بھائیو. قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں اور ان کو پڑھنے سے صرف فرق پڑتا ہے, ثواب ملتا ہے. ہاں بہرحال اصل مقصد تو یہی ہے کہ سمجھا جائے. تو سمجھ کے قرآن پڑھنے سے انسان کے دل پر اثر ہوگا. ان القلوب لتصفع كما يصفع الحديد اذا اصابته الماء, دلوں کو اس طرح زنگ لگتے ہیں جس طریقے سے لوہے کو, یہ ایک میٹل کو پانی جب اس کے اوپر پڑتا رہے گرتا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا حل کیا ہے, اس زنگ کو کیسے ہم دور کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی تلاوت, اللہ کے قرآن کی تلاوت, کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں آپ کا دل صاف ہو جائے. لیکن قرآن مجید کو اثر ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر کے ساتھ پڑھیں, سمجھیں, اکیلے میں پڑھیں, ذرا سمجھیں اپنے آپ کو. یہ نا اصل میں یہ جو ٹائم ہے نا جو ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہمارے پرائیویٹ مومنٹس ہم سے لے لیے گئے ہیں, ہماری پرائیویسی جو ہے نا وہ ہم سے, ہم پرائیویٹ ہو کے بھی پبلک ہیں. یعنی یہ جو شخص ہے, یہ جو ماشاء اللہ فون ہے, اس نے مجھے پرائیویٹ کر کے بھی پوری دنیا سے جوڑا ہوا ہے. میں آرام سے اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں آئسولیٹڈ میں تو اچانک میسنجر پہ کالیں آنا, پہلے تو موبائل پہ کال آتی تھی نا, اور میسنجر پہ کالیں آنا شروع. یار یہ کہ اب وہ مجھے فنکشن ابھی تک مجھ سے بند نہیں ہوا, مجھے ٹائم لگانا پڑے گا بیٹھ کے سن کے میسنجر کی کال کو ذرا بند کروں. اسی مہیرہ بھائی آپ گرین تھے, آن لائن تھے. میں نے کہا یار میں کہاں سے آن لائن تھا, وہ پتا چلا میرا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا, لیپ ٹاپ پہ جناب وہ فیس بک شاید آن تھا تو اس وجہ سے وہ کال جانا شروع ہو. یہ جو اس طرح کی اللہ معاف کرے یہ پرائیویسی کے مومنٹس اور لمحات ہیں نا, اس کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے سے انسان کے دل پر اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور واقعی قرآن مجید سے ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جائے. میرا ٹاپک آج صرف یہ تھا کہ ہم قرآن مجید سے کس طریقے سے افیکٹولی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں جس سے ہمیں قرآن بھی اثر کرے اور اسی طریقے سے نصیحت کرنے والے کی نصیحت بھی ہم پر اثر کرے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.